لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. یہ علماء نے قائم کیا ہے کہ مہمانی تین دن کی ہوا کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمانی تین دن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے، یعنی گویا میزبان کی طرف سے احسان ہے. اور صدقہ کے لفظ سے تعبیر کرنے میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اہل ثروت اور اہل استطاعت ہوتے ہیں وہ اپنے لیے صدقہ کو پسند اور گوارا نہیں کرتے، گویا ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس سے زیادہ قیام نہ کریں. پہلے بھی اگلی روایت میں بھی بتلا دیا گیا تھا کہ شریعت کی طرف سے مہمانی کی جو مدت ہے وہ تین ہی دن کی ہے، مہمان کو چاہیے کہ اس سے زیادہ قیام نہ کرے. آگے دوسرا باب لا رہے ہیں، اس میں اس پر پھر دوسرا سم فرماتے ہیں باب لا یقیم عندہ حتی یخرجہ. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن سعید المقبوری عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلاثۃ ایام فما بعد ذلک فہو صدقۃ ولا یحل له ان یسوی عندہ حتی یحرجہ. یہ کہ بھائی اتنا قیام نہ کرے اس کے پاس کہ وہ اس کو تنگی میں ڈال دے، گناہ میں مبتلا کر دے. حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے بھلی بات نکالے یا خاموش رہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اب جائزتہ یوم ولیلۃ، اب اس میں ایک دن تو اس کے لیے خاص اہتمام کرے گا، کچھ تکلفات کرے گا، یعنی عام طور پر اس کے گھر میں جو چیزیں پکا کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ مزید کوئی نئی آئٹم جو ہے مہمان کی مناسبت سے اس کے اندر شامل کرے گا. اور مہمانی تین دن ہے یعنی باقی دو دن بعض حضرات نے وہ جو تکلب والا دن ہے اس کو بھی تین میں شامل کر لیا اور بعض اس کو الگ شمار کرتے ہیں, لیکن راجہ یہی ہے تین دن کل مہمانی جس میں ایک دن اس کے لیے تکلف کا اہتمام ہوگا اور باقی دو دن جو ہے وہ عام طور پر اس کے گھر میں جو کھانا تیار ہوتا ہے وہی اس کے لیے پیش کرے گا. فما بعد ذلك تین دن کے بعد جو ہے وہ صدقہ, جیسا کہ ابھی اوپر بتلا دیا. اب اس میں ایک مزید ایک جملے کا اضافہ ہے, ولا یحل له ان یسری عنده حتى یخرجه, کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا قیام کر لے کہ وہ اس کو تنگی میں ڈال دے, حرج میں, گناہ میں مبتلا کر دے. البتہ اگر میزبان کی طرف سے ہی مزید قیام کا اصرار ہو, اور یا تو اس کی طرف سے اصرار نہیں ہے لیکن اس کے مزاج اور حالات کے پیش نظر مہمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے زیادہ قیام کی وجہ سے اس کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ وہ خوش رہے گا, تو اس صورت کے اندر زیادہ قیام میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. بابو اذا اصبح بفنائی, کہ کوئی آدمی کسی کا مہمان بنے تو اس کا کیا حق ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن منصوری عن الشعبی عن المقدام ابی کریمۃ الشام قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم فمن اصبح بفنائی فهو دین علیہ فان شاء اقتضاه وان شاء ترکه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کی رات یعنی گویا اس کی میزبانی یہ ہر مسلمان کے اوپر ایسا حق ہے جو ضروری ہے. چنانچہ اگر کسی نے کسی کے یہاں رات قیام کیا تو اس قیام کی وجہ سے اس کی میزبانی اس کے اوپر ضروری ہو گئی, اب مہمان چاہے تو اس سے وصول کرے چاہے تو چھوڑ دے معاف کر دے. اب یہ آگے بھی اس سلسلے میں عنوان قائم کرتے ہیں, باب و نجاس بہت ضعیف و محروم, کہ بھائی مہمان میزبان کے یہاں ایسی حالت میں صبح کرے کہ میزبان کی طرف سے اس کی مہمانی کا انتظام نہیں کیا گیا, کھانا وانا پیش نہیں کیا گیا. دراصل یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ویسے میزبان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی اور اس کے حق کی ادائیگی کا اہتمام کرے, لیکن یہ مہمان نوازی کیا حیثیت رکھتی ہے شرعی اعتبار سے. تو اب بھی بعض حضرات ائمہ جیسے حضرت لیث ابن سعد ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ واجب ہے یعنی ضروری ہے, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تفصیل فرماتے ہیں کہ دیہات یا ایسے علاقے کہ جہاں میزبان اپنے پیسوں سے کوئی انتظام, مہمان اپنے پیسے خرچ کر کے بھی کچھ انتظام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, تو وہاں کے لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ مہمان کے حق کو ادا کریں اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں. اور جہاں ایسے علاقے نہیں ہیں بلکہ وہاں ہوٹل ہیں, قیام کی جگہ ہیں, دکانیں ہیں جہاں سے خرید کر کے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے, تو واجب نہیں. ویسے ان کے علاوہ دیگر حضرات یا علماء یہ فرماتے ہیں کہ مہمانی واجب تو نہیں ہے, ہاں وہ سنت موقدہ ہے, اس کی بڑی تاکید ہے. ویسے اخلاق کریمانہ میں سے ہے یا مہمان آوے تو اس کا اکرام کیا جائے, اس کی خیر خبر لی جائے, اس کی ساتھ بھلائی کا سلوک کیا جائے, لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کو گنہگار قرار نہیں دیں گے. جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے مہمان وصول کر سکتا ہے, جب واجب نے نہیں دیا حق تو وہ اس کے پاس سے حق وصول کرے. یہاں روایت لا رہے ہیں, حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبت بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال قلت یا رسول اللہ انک تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرون فما ترى فی ذلك. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہم کو مختلف علاقوں میں جہاد یا دوسرے صدقات کی وصولیابی یا دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے بھیجتے ہیں, وہاں ہم جن لوگوں کے یہاں ٹھہرتے ہیں وہ ہماری میزبانی نہیں کرتے. یعنی وہ دراصل جو ابھی ایمان لائے ہوتے نہیں تھے تو وہ ان کی میزبانی کا حق ادا نہیں کرتے تھے, تو ہم کیا کریں. فما ترى فی ذلك فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فقبل. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے یہاں مہمان بنو اور ان کی طرف سے تمہارے لیے مہمان کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے اس کا انتظام کیا جائے تو تم اس کو قبول کر لو. فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا, اور اگر ایسا نہ ہو, فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ, تو اس صورت میں پھر تم اپنے مہمانی کا حق ان سے زبردستی وصول کر سکتے ہو. اب یہ روایت ہے اسی کے پیش نظر وہ حضرات جو مہمانی کو ضروری اور واجب قرار دیتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں, لیکن دیگر حضرات ائمہ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ شروع اسلام میں تھا, کہ شروع اسلام میں یہ اس طرح مہمانی واجب تھی, بعد میں وہ منسوخ ہوئی. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دو الگ الگ عنوان, مہمانی کا ضروری ہونا, پھر بعد میں اس کے بعد یہ پہلے تھا منسوخ ہو گیا, یہ باب قائم کر کے یہ بتلایا ہے کہ یہ شروع اسلام کا حکم ہے, بعد میں پھر یہ وجوب باقی نہیں رہا. بعض حضرات اس میں تفصیل کرتے ہیں جیسا کہ ابھی بتلایا کہ ایسا علاقہ ہو کہ جہاں مہمان اپنے طور پر بھی اپنا کوئی انتظام کر سکتا نہیں ہے, پیسے ہونے کے باوجود چیز اس کو ملتی نہیں ہے, تو وہاں پر وہاں والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مہمانی کا انتظام کریں, ورنہ تو پھر وہ واجب نہیں. اور بعض حضرات یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل اس آدمی کے لیے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا ذمیوں سے, تو جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن ان کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے, صلح کے نتیجے میں ان پر خراج وغیرہ جو کچھ ادائیگی ہوتی تھی لازم کی جاتی تھی, اور ساتھ میں یہ بھی ایک شرط ہوتی تھی کہ ہمارے آدمی جب یہاں سے گزریں تو ان کی میزبانی کرنا اور ان کو کھلانا پلانا یہ بھی تمہارے ذمے ضروری ہو, ان کے حق میں ہے. یعنی گویا وہ اگر نہ کریں تو پھر ان سے وصول کیا جائے گا, یہ بعض حضرات اس بات کے بھی قائل ہیں. یہاں یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, تو اس کے متعلق حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے صحابہ کا اور وہ کسی علاقے میں سے گزرتا تھا, تو وہ علاقے والے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو ان کی مہمانی کرتے تھے بلکہ ان کو دیکھ کر دکانیں بند کر دیتے تھے, بازار بند کر دیتے تھے, ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو ان کے سلسلے میں یہ پوچھا گیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کا اپنا حق ان سے وصول کر سکتے ہو, لیکن یہ ہے کہ اس کی قیمت ادا کی جائے. باب من قدم الى ضيف, باب خدمت الرجل الضيف بنفسه, یعنی میزبان خود مہمان کی خدمت کرے. ویسے یہاں انہوں نے جو عنوان قائم کیا اور آگے روایت پیش کرتے ہیں تو وہ روایت میں میزبان خود جو ہے وہ خدمت نہیں کر رہا, ان کی بیوی نے کھانا وغیرہ تیار کیا. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں اسی حدیث کے اوپر دوسرا عنوان قائم کیا ہے کہ بھائی کوئی عورت جو ہے یعنی دلہن خود ہی کھانا وغیرہ تیار کرے اور پردے کے آڑ میں سے مہمانوں کے لیے پیش کرے, تو وہ بتلایا ہے انہوں نے. تو یہاں اس کے الادب المفرد کے شراح بھی یہ کہتے ہیں کہ وہی عنوان یہاں مناسب تھا. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم قال سمیت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا سعید سائدی یدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عرسی. حضرت سہل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ولیمے میں شادی کے اندر دعوت دی. وکانت امراته خادمہم یوم عید, اور اس جو دعوت دی گئی تھی ولیمے کی تو ان کی جو بیوی وہی العروس جو دلہن تھی وہی گویا یہ کام سب کر رہی تھی, یعنی اسی نے کھانا بھی پکایا اور پردے کے آڑ میں سے مہمانوں کے لیے تیار کر کے اپنے شوہر کے ذریعے سے مہمانوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ساتھیوں کے لیے پیش بھی کی. فقالت او قالت تدرون ما ان قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کی بیوی خود بتلاتی ہے یا بعض روایت میں کہ انہوں نے جو روایت سننے والوں سے ہی کہا کہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا پیش کیا, یعنی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ رات سے ایک برتن کے اندر پانی میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر رکھ چھوڑی تھی, صبح کو اسی کو مل کر کے اور وہ پانی نتھار کر وہ میٹھا ہو جاتا ہے شربت کی شکل میں, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے الگ سے باقی مہمانوں کے مقابلے میں. اس سے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو مخصوص مہمان ہو, یعنی مہمان سب ہیں مدعو ہیں, لیکن اس میں بھی جو خصوصیت سے جس کی وجہ سے دوسروں کو دعوت دی گئی ہے اس کو اگر کوئی الگ چیز پیش کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اسی روایت سے استدلال کیا ہے. تو انہوں نے رات سے ایک تانبے کے یا پتھر کے برتن کے اندر پانی میں تھوڑی سی کھجوریں ڈال کر پھر اسی کو صبح کو نتھار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا, اور نقی اس کو کہتے ہیں. باب من قدم الی ضیفی طعاما فقام یصلی, یہاں بے مہمان کے سامنے کھانا پیش کر کے میزبان نماز پڑھنے نماز میں لگ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یا اپنا کام کرنے لگے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہی ہو, بلکہ کھانا ان کے سامنے پیش کر کے اپنے کام میں لگ جاوے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, یہاں اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قانبي قال اتيت ابا ذر رضي الله تعالى عنه فلم اوافقه. حضرت نعیم ابن قانب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کی قیام گاہ پر, فلم اوافقه, میں ان کو اپنے گھر میں نہیں پایا. فقلت لامرأتي اين ابو ذر, تو میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ابو ذر کہاں ہے. قالت یمتہن, کہا وہ گھریلو کام میں مشغول ہیں. بعض روایت ہم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغ میں ہیں یا زمین پر گئے ہوئے ہیں. سیاتی کلام, ابھی آئیں گے. فجلست له, یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے انتظار میں بیٹھا. فجاء معه بعیران قد قطر احدهما بعجوز الاخر فی عنق کل واحد منهما قربۃ, کا تھوڑی دیر گزری تھی انتظار میں بیٹھا تھا, تشریف لائے ہو اور ان کے ساتھ دو اونٹ تھی, ان میں سے ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے پچھلے حصے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا, یعنی گویا کسی اونٹوں کو ہی جو قطار لگائی جاتی ہے دو اونٹوں کو ایک ترتیب سے رکھنا, تو اگلے اونٹ کا جو پچھلا حصہ تھا وہاں اس کے ساتھ دوسرے اونٹ کو انہوں نے ملا رکھا تھا, اس طرح دونوں کو چلا رہے تھے, اور دونوں اونٹوں میں سے ہر ایک کی گردن کے اندر پانی کا مشکیزا تھا, وہ جو چمڑے کا ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا, چنانچہ وہ اس طرح تشریف لائے. فوضاہما, اور وہ دونوں پانی کے مشکیزیں اونٹوں کی گردن میں سے نکال کے نیچے رکھے. ثم جاء, پھر وہ ان کے پاس تشریف لائے. فقلت یا معذر رہی ما من رجل كنت القاه انا احب الي لقيا منك ولا ابغض الي لقيا منك. میں نے ان سے کہا کہ ابو ذر, کسی آدمی کی ملاقات کبھی مجھے اتنی محبوب نہیں رہی جتنی آپ کی, اور کسی آدمی کی ملاقات مجھے کبھی اتنی ناگوار اور ناپسند نہیں رہی جیسی آپ کی. گویا آپ سے ملنے کا بھی بڑا شوق تھا اور آپ سے ملنے سے طبیعت میں گھبراہٹ اور وحشت بھی بہت تھی, دونوں باتیں. قال للہ ابو کا ما یجمع ھذا, یہ للہ ابو کا تعجب یا تعریف کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمہارے ابا کی خوبی, وہ تعجب کے طور پر ما یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو گئی. یعنی ایک طرف تو تم یوں کہتے ہو کہ تمہاری ملاقات مجھے بہت زیادہ محبوب, دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ مبغوض. قال انی کنت وات تو مودتا فی الجاہلیت, وہ اس طرح کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا, یا میرے یہاں بچی پیدا ہوئی تھی میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا تھا. ارحب ان لقیت کان تقول لا توبۃ لک لا مخرج لک وکنت ارجو ان تقول لک توبۃ و مخرج. اب آپ سے ملاقات کے معاملے میں میرے دل میں دونوں خطرے گزرتے تھے, مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ آپ سے ملوں گا اور یہ بات کہوں گا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بچی زندہ درگور کی تھی, تو کہیں آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ اب تو تیرے لیے کوئی توبہ نہیں, کوئی نجات کا راستہ نہیں. اگر یہ جواب ملنے کا امکان تو مجھے آپ کی ملاقات کے لیے میری طبیعت آمادہ نہیں, اور میں یہ بھی امید رکھتا تھا کہ آپ یوں کہیں گے کہ ہاں تیرے لیے بھی توبہ ہے, نجات کا راستہ ہے. بھیا دونوں پہلو چونکہ تھے اس لیے طبیعت میں بھی دونوں باتیں تھیں. کالا کی جاہلیت پھر جاہلیت ہے سب. انہوں نے پوچھا کہ ایسا کام تم نے کب کیا تھا, یعنی اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا تھا؟ کوئی تو نام کہاں کالا فلاح مسلم, اسلام لانے سے پہلے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, اس لیے کہ قاعدہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. قالی اچھا قال لی امرأتی آتینا بطعام, یہ بات کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کی طرف متوجہ ہوئے, بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے کھانا لاؤ, فابت بیوی نے انکار کیا. ثم امرها فابت, پھر کہا لاؤ کھانا, پھر انکار کیا. حتی ارتفعت اصواتهما, یہاں تک کہ میاں بیوی کی آوازیں بلند ہوئی, یعنی دونوں میں جھگڑا ہوا. یہ کھانا لانے کے لیے کہہ رہے تھے, وہ انکار کر رہی تھی, اور اسی میں تو میں ہو گئی میاں بیوی میں. قال ای فانکن لا تعلمون ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بیوی کچھ بول رہی ہوگی اپنی شوہر کے اوپر تو بھڑاس نکال رہی تھی, تو اس پر انہوں نے کہا ہاں اور بول. فانکن, اس لیے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ تمہارے متعلق فرمایا اس سے سر منہ تجاوز کر سکتی نہیں ہو, نہ تم وہی کرو کہ تمہارا مزاج حضور نے بتلا دیا ہے, لے تم سے یہی ہوگا. تو آپ یہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ فرمایا, قل تو ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں کیا فرمایا. قال ان المرأة خلقت من ذلی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے. وَإِنَّكَ إِن تُرِيدُ أَن تُقِيمَهَا تَكْسِرُهَا, اب اگر تم اس کو چاہو کہ بالکل سیدھا کرے تو توڑ دو گے, یعنی بالکل سیدھی ہو رہی ہوگی نہیں. جیسے پسلی کوئی آدمی سیدھی کرنا چاہے تو اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ذرا ٹیڑھی رہے. وَإِن تُدَارِيهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً, اور اگر تم اس کے ساتھ دل جوئی سے پیش آؤ گے, مدارات کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرنا ہے, اس کو مدارات کہتے ہیں, تو تم اس کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کرو گے تو اس میں کجی بھی ہے اور گزارا بھی ہے, یعنی مزاج میں کجی بھی ہے اور زندگی گزر بھی جائے گی مدارات کے ساتھ رہو گے. تو گویا دونوں چیزیں اس طرح مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ بھی معاملہ زندگی پوری ہو جائے گی, کہنے کا حاصل یہ ہے. اس لیے کہ مزاج میں کجی ہے تو اس کجی کی وجہ سے ناگوار باتیں پیش آئیں گی, لیکن اس ناگواری کے باوجود جو ہے گزارا ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو شریک حیات کی ضرورت ہے اور اس کے تعاون کی, وہ بات بھی حاصل ہو جائے گی, دونوں چیزیں ہو جائے گی. یہاں اس موقع پر جو ہے وہ شرحان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بھائی عورت کا حال جو ہے وہ گھوڑے کی طرح ہے کہ اس کو لگام ذرا سی جھیلی چھوڑ دو گے تو دور تک وہ جو ہے وہ سرکشی کے ساتھ بھاگ کر جائے گا, اور جو ہے اس کو کھینچ کر کے قوت کے ساتھ رکھو گے تو جو ہے قابو میں رکھ سکتے ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ تین شخصیتیں ایسی ہیں کہ تم اگر ان کا اکرام کرو گے اور عزت سے پیش آؤ گے تو وہ تمہاری توہین کریں گے, اور اگر تم ان کی توہین کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ اکرام سے پیش آئیں گے. ایک تو عورت, ایک خادم, اور ایک جو ہے وہ نب کی دیہاتی. اب یہاں مطلب یہ ہے کہ اکرام خالص نہ ہو, خالص اکرام کے ساتھ ساتھ طبیعت کے اندر یعنی ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے ہوئے کچھ شدت بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ محض اس اکرام کی وجہ سے جو بے لگام ہو جائے اس کی نوبت نہ آئے. یہ کہنے کا حاصل یہ. چنانچہ یہ عربوں کے یہاں عربوں کی عورتیں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی تھی اپنے شوہر کے سلسلے میں کہ بھائی شوہر کو آزمانے کے لیے, چنانچہ وہ کہا کرتی تھی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کہ بھائی دیکھو تم اس کے خلاف کچھ جرات اور اقدام کرو, اس سے پہلے آزما لو اس کو. کیسے آزماؤ گے کہ پہلے تو اس کا جو نیزہ ہے, نیزے کا جو پھل ہوتا ہے اس کو نکال دو. اب اگر وہ اس پر کوئی ایکشن نہ لے, خاموش رہے, تو پھر جو ہے اس کی ڈال لے کر اس کے اوپر گوشت کاٹو. اب اس پر بھی کوئی ایکشن نہ لے تو اس کی تلوار کے ذریعے سے ہڈیاں توڑو, یعنی گوشت کی. اس پر بھی کوئی ایکشن نہ لے تو اس پر زین رکھ کے سوار ہو جاؤ, وہ تمہاری سواری ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کجی بھی ہے وہ بھی آدمی برداشت کرتا رہے. فولت, بہرحال جو ہے وہ گئی. فجاد میں سرید اتین کان نہا قطاف, تو کچھ جو ہے سرید, سرید یعنی وہ سالن جس میں روٹی توڑی گئی ہو, وہ تھوڑا سا لے کے آئی. کان نہا قطاف یعنی جیسے فاختہ پرندہ ہوتا ہے بٹیر جتنا ہے, تھوڑا سا لے کے آئی. فقال قل ولا اهلنک فانی صائم, تو حضرت ابو ذر نے وہ جو لائی تھی ان کی گھر والی, یہ کہتے ہیں میرے سامنے رکھ دیا کہ تم کھاؤ اور دیکھو میری وجہ سے تم گھبرائیو مت, میرا تو روزہ ہے, یعنی میں کھا نہیں رہا ہوں اس لیے تم پریشان نہ ہونا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے, میرا روزہ ہے. ثم قام یصلی, اور یہ کہہ کر وہ نماز میں مشغول ہو گئے. فجعل یحذب الرکوع ثم انفطل فاکل, اب وہ جلدی جلدی رکوع سدا یعنی جلدی سے نماز ختم کر کے پھر ان کی طرف مڑے اور کھانے میں شریک ہو گئے. فقل تو انا للہ ما کنت اخاف ان تکذبن, کہ میں نے کہا انا للہ, مجھے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ جھوٹ بولیں گے. قال للہ ہے حکم آگے اب تم اندر لقیتنی, کہ یہاں بھی تعجب کے طور پر اللہ ہی کے لیے تمہارے باپ کی خوبی, جب سے تم مجھ سے ملے میں نے جھوٹ نہیں کہا. بول تو علم تخبین ان کا سائن, کہ ابھی تو تم نے مجھے بتلایا تھا کہ میرا روزہ ہے. قال بلا, بالکل کیوں نہیں, میرا روزہ ہی تھا, لیکن انی صمت من ھذا الشهر ثلاثۃ ایام, اس مہینے کے تین روزے تو میں پورے کر چکا ہوں, اس لیے پورے مہینے کا ثواب تو مجھے مل گیا ہے, ایک روزے کا 10 گنا یعنی 30 دن کا, اور اب یہ تمہارے مہمان ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ شریک ہو گیا ہوں, یہ کھانا بھی میرے لیے حلال ہے. تو جس وقت میں نے یوں کہا تھا کہ میرا روزہ ہے, روزہ ہی تھا, لیکن وہ مہمان کی گویا رعایت کی وجہ سے انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا. نام نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے؟ ہاں اگر وہ اذان وغیرہ اچھی طرح کہہ سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. نابالغ دو طرح کے ہوتے ہیں، نابالغ ممیز یعنی تمیز ہے، جیسے 10-12 سال کا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن سب چیزیں نماز سمجھتا ہے، اذان کیا ہے پڑھتا ہے سب کچھ وہ. اور ایک غیر ممیز 4-5 سال کا ہے، تو وہ جو ممیز ہے اذان وغیرہ کہہ سکتا ہے اور ساری چیزوں سے واقف ہے، وہ دے سکتا ہے اذان نابالغ ہونے کے باوجود. بعض لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں بعض لوگ کھڑے رہنے پر قادر ہوتے ہیں، پھر بھی پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا جواب ہوگا؟ اور سب میں کیسے کرسی رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ کرسی رکھ کر قیام کرتے ہیں تو سب سے آگے ہو جاتے ہیں، تو ان کے کھڑے رہنے کی شکل کیسی ہو؟ اور کون سے آزار ہیں جس میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ قیام کے معذور کے لیے ضروری ہے. اب یہ جو آدمی بیٹھ نہیں سکتا، یعنی وہی گھٹنے نہ مڑے، گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا نیچے زمین کے اوپر، تو جو آدمی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اگر بیٹھ کر کرسی پر پڑھتا ہے نماز تو پڑھنے کی گنجائش ہے. اور اس صورت میں جو آدمی سجود پر قادر نہیں ہے، وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا، تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک قیام تو کر سکتا ہے وہ، تو قیام کرے اور پھر رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اشارے سے کرے، یا یہ ہے کہ قیام بھی نہ کرے، بیٹھ کر ہی پڑھے نماز رکوع سجدے کے لیے اشارہ. تو بیٹھ کر پڑھنے کو کھڑے رہ کر پڑھنے کے مقابلے میں افضل کہا گیا ہے. آپ جو اعتراض کر رہے ہیں سائل صاحب، تو وہ جو کرسی جو رکوع سجدہ رکوع کر ہی نہیں سکتا، ارے سجدہ کر نہیں سکتا نیچے زمین کے اوپر، اس کے حق میں جو ہے کھڑے ہو کر بعد میں پھر بیٹھ کر اشارہ رکوع سجدے کا کرنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے. اگرچہ کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں وہ بھی جائز ہے، چونکہ اصل مقصود جو ہے وہ سجدہ ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں وہ سجدے سے زیادہ قریب ہوگا بنسبت کھڑے ہونے کے مقابلے. مولانا عباس جیوا کا لوکھات ہسپتال میں پیٹ کا آپریشن ہوا ہے، شفا کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، کامیاب فرمائے، شفا کا ذریعہ بنائے. اسماعیل یعقوب پٹیل لکھوان اور سرچ ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. باپو نگر مدرسہ مدینہ کے حفظ کلاس کے مدرس حافظ اسحاق موسم کا آج پتھری کا آپریشن ہوا ہے، شفا کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ ایک تو ہے شوہر کو بلانے کے لیے، تو شوہر کو بلانے کے لیے اس کا نام لے کر بلانا خلاف ادب ہے. لیکن یہ کہ شوہر کی غیر حاضری میں کسی وجہ سے ان کا نام لینے کی ضرورت آوے تو وہاں نام لے سکتی ہے، کوئی نام لینے سے نکاح ٹوٹے گا نہیں، لوگ ہی سمجھتے. کیا جوان مرد اور عورتوں کو صدقہ پھر کوئی بھی روپے دے سکتے ہیں؟ یعنی کہا کافر کو ہٹے کٹے تندرست کو دینا، بھائی اگر وہ جو ہے وقتی طور پر ایسا ہے کہ اس کے بھوک کی وجہ سے بے چین ہے تو دیا جا سکتا ہے، اس میں دینے اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے جو کھوانے کی قدرت رکھتا ہو، لیکن دوسرا دے اور وہ مستحق ہے تو دیا جا سکتا ہے. منگنی مہدی اور پیٹھی کا رسم میں شریک ہونا کیسا ہے؟ رسم جب آپ خود ہی لکھ رہے ہیں تو اس کو کہاں جائز ہے، اور اس کی کھانے کی دعوت میں جانا کیسا ہے؟ بدعت گناہ یا جائز ہے؟ نہیں درست نہیں ہے. یہ سب ادھر مفتی صاحب، میری بہن کی شادی ہے، اس موقع پر ایک وہرا جماعت کی بہن میری بہن کو کچھ رقم اور کچھ زیورات خوشی سے دے رہی ہے، تو یہ رقم اور زیورات خوشی سے دے، رسم کے طور پر نہ ہو، سودوستی کی وجہ سے دے رہی ہے، رسم کا رسم مقصود نہیں ہے تو لے سکتے. ایک بہن کا کمانے والا کوئی نہیں، اس کی بہن کیا گھر خرچ کے لیے اس کو ویاج کے پیسے دے سکتی ہے؟ اور کیا ویاج کے پیسے سے وہ حج کے لیے جا سکتی ہے؟ بھائی وہ تو بقدر ضرورت جو ہے, کیونکہ ویاج ویاج سے مراد کون سا ویاج, بینک کا, مگر اس کے لیے مستقل ویاج حاصل کرنے کے لیے بینک میں جمع رقم رکھنا یہ جائز نہیں, کسی مجبوری کی وجہ سے رکھی گئی تھی اور وہ رقم آئی ہے, تو مطلب ہے کہ بہن ہونے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہے, دے سکتے ہیں, یہ صدقہ کرنا اس کا واجب ہونے کی وجہ سے, یہ نہ سمجھے کہ بہن ہے, بہن اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں. اللہ کے دیشوں میں عید چاند پر نربھر رہتی نہیں تھی بلکہ پہلا تھی نکتی تھا یہ تاریخ کو منا اجاؤ مانگ سے, وہ تو یہ پہلے سے کیسے طے کرتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ دارا دیش ودیش میں ایک بیجا ساتھ بات کر مارا تھی, میرا ایک کیمرہ دھوا ماں تینے ویب کیم گئے تھے, એનાથી ایک بیجا نے جوئی شکا ہے تاوا کیمرہ, وہ تو تصویر اگر ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. والد صاحب کی طبیعت بہت خراب رہے تھے, دعائیں گزارش اللہ تعالیٰ شفا عطا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما, رضائے سے پاک اور صاف فرما کر محاسن سے مزین فرما, ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جن کے آپریشن ہوئے ہیں اے اللہ ان کو کامیاب فرما کر ان کے لیے صحت کا ذریعہ بنا, اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما, یہاں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وسلم.